الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جو آج میرے خیال میں فجر میں عرض کیا تھا کہ پہلے شیطان جو ہے دکھاتا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے کر لو کیا فرق پڑتا ہے، غالباً آج صبح میں یہ عرض کیا تھا، خزانہ معرفت محبت صبح کو بھی پڑھی جاتی ہے اور جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ مایوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کیسے کریں گے، پھر بڑا دکھا دیتا ہے گناہ، پھر مایوس ہو کر اپنی گناہوں میں گٹر لائن میں گھستا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ انشاءاللہ وہ بیان کرا دیں گے جو رات کو کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. گناہ تو دور کی بات، گناہ کے تصور سے موت نظر آئے. صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی سردیاں ختم ہوئی ہیں، آپ نے اپنے بلینکیٹ اور اپنے رضائیاں، اپنے شال، اپنے سویٹر، یہ سب چیزیں کہاں رکھی؟ تو کہا حضرت ایک بڑا باکسا تو ہوتا ہے گھر میں نا، اس میں سب رکھ دیا. فرمایا وہ سامنے چولہے میں چھوٹا سا ایک انگارا ہے، چھوٹا سا بالکل، وہ اس میں رکھ دو. تو کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا چھوٹا سا انگارا لینے کے لیے تیار نہیں ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور دوزخ کی آگ لینے کے لیے تیار ہوں. صغیرہ گناہ بھی بار بار کر کے نقصان پہنچا دیتے ہیں. پھر جس کو اللہ والا بننا ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. المکروہ ہوا ضد المحبوب، محبوب کی ضد ہے مکروہ. مکروہ مکروہ کرتے ہوئے پھر آدمی پھر آگے چلا جاتا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ والوں نے پہلے نمبر پر اپنے شیخ کی صحبت کو مقدم رکھا، لیکن شیطان جو ہے وہ بڑی چیز کو چھوٹی دکھا دیتا ہے. ایک صاحب تھے، نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، اپنے شیخ کے پاس گئے کہ حضرت میں نفلی حج پر جا رہا ہوں. فرمایا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت نفلی حج پر جا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آخر تو کہیں تو جا رہے ہو نا. کہا جی ہاں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. فرمایا کہ گھر والے سے پہچان ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فرمایا سمجھ گئے اس کی چوٹ لگ گئی. فرمایا اے قوم بہج رفتہ کجائد کجائد، معشوق ہمیں جاست بیائد بیائد، کہاں جا رہے ہو گھر بھائی؟ پہلے گھر والے سے پہچان تو کراؤ. فرض حج ہے تو ہر حالت میں کرنا ہے، غلطی ہو گئی اصلاح نہیں کرائی، فلائٹ سر پر آ گئی، اس کو تھوڑی چھوڑ دیں گے فرض حج کو. بس چوٹ لگ گئی، پورا سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے. آج لوگوں کو پتا نہیں ہے نا، ہم سے بھی کوئی کسی چیز کی اجازت مانگتا ہے ہم بھی ہاں کہہ دیتے ہیں، جائز ہے ٹھیک ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اپنے شارع اولیاء کو نہیں دیکھتے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ میرے اندر اتنا تقویٰ آ گیا کہ اب مجھے کسی کی فکر ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے، شیخ کے سامنے حالات ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں، نوجوان روز آتے ہیں، اور جب مدرسہ ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی پورا وقت یہاں لگاؤں گا. ٹھیک ہے، پیچھے تھوڑی پڑتا ہے کوئی آدمی، سو دفعہ جس کو غرض ہو، سو دفعہ جس کو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہو، لیکن دھیان نہیں جاتا کہ ضروری کہاں پر ہے. تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے کونو ما صادقین کو اللہ نے فرض کیا، اس کی فکر نہیں ہے صحبت کی. جتنے شعبے ہیں دین کے، اخلاص ملے گا یزکیہم سے، تزکیہ کرانے سے. درد بھرا دل ملے گا وہاں سے، ریا سے بچنا ملے گا وہاں سے. بعد میں پھر روتے بھی ہیں کہ کاش ہم یہ وقت یہاں لگا لیتے. ایک موریشس کے مولانا، دورہ ختم ہوا ان کا، مجھ سے انہوں نے یہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں، بڑے کورس ہوتے ہیں وغیرہ، مجھ سے مشورہ کیا کہ دین کے اتنے شعبے ہیں، کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو انہوں نے کسی شعبے کا نام لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ حق ہے سب شعبے ہیں. اس کے بعد پھر اس شعبے میں جانے سے دو تین دن پہلے آئے، مختلف مجھ سے باتیں پوچھی، میں بتاتا رہا، حضرت والا کا مزاج بتایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مزاج بتایا. ایک سال حکیم الامت مجدد تھے رحمت اللہ علیہ، صدی میں ایک آتا ہے مجدد جو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے. لیکن کیوں مکہ شریف میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک برس پورا لگانے گئے؟ علم کی کمی تھی کیا؟ شیطان کے پاس ایک عین علم کا تھا، ایک عین عبادت کا تھا، ایک عین عارف کا تھا، عاشق نہیں تھا، مردود ہوا. تو انہوں نے مختلف سوالات مجھ سے پوچھے، میں نے بتاتا رہا، ادب سے پوچھا تو بتاتا رہا. کہا مجھے حکم دے مجھے کرنا کیا ہے پھر ایک سال؟ میں نے کہا ہم حکم نہیں دیتے، حضرت نے منع فرمایا کہ والدین، پھر استاذ کا درجہ، پھر شیخ کا درجہ. ان کو تینوں کو سمجھایا کہ تم حکم نہیں دینا، اگر وہ عمل نہیں کریں گے گناہگار ہو جائیں گے، مشورہ دے دو، مشورہ واجب العمل نہیں، نہ شیخ ناراض ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ شیخ یا والدین یا استاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بریدہ، مغیث تمہاری محبت میں رو رہا ہے، اس سے شادی کر لو. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یعنی حکم ہے تو جان بھی حاضر ہے. فرمایا کہ میرا مشورہ ہے. محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ عرض کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں نبھا سکتی مغیث سے، میں شادی نہیں کر سکتی. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہی نہیں آئی، ڈانٹ نہیں لگی کہ میری لاڈلے کی بات نہیں مان رہی، میرا لاڈلا ایسے ہی تو نہیں کہتا کہ کوئی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ نبی کا مشورہ نہیں مانا. اب حضرت فرماتے تھے کہ جو والدین، استاذ، شیخ مشورے پر کوئی عمل نہ کرے اور ناراض ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سنت سے ہٹ کر ہے پھر وہ اپنے مشورے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی اہمیت سے زیادہ سمجھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو حکم چاہیے. میں نے حکم پہ ابھی پنکھے بند کر دیں گے. میں نے کہا بھائی ہم حکم نہیں دیتے. جس طرح میں حضرت والا سے عرض کرتا تھا کہ حضرت والا، واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، ایک سب کا موقع نہیں، نہ سب یاد بھی نہیں. ایک بہت ہی میرے پیارے دوست جن کو میں نے حضرت سے ملایا اور حضرت نے ان کو خلافت دے دی، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک دن کہا کہ میری بیٹی کی رخصتی ہے، حال میں کھانا نہیں ہے، خلاف سنت ہے، کھانا نہیں ہے، صرف چائے اور ایک سینڈوچ وغیرہ ہے. اب جانا تو نہیں تھا وہاں مجھے، تو حضرت منع فرماتے تھے کہ حضرت شاہ براہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کسی بچی کی شادی یا کھانے میں نہیں گئے، چاہے وہاں پر شرعی پردے کا انتظام ہو، کیوں سنت کو چھوڑیں بھائی؟ ہمارے پیارے شیخ بھی زندگی بھر نہیں گئے کہیں. اب انہوں نے اتنا میرے پر دباؤ ڈالا کہ میں پریشان. اب اگر میں خدا نخواستہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں یا حضرت والا سے پوچھتا ہوں اور انہوں نے اگر نام پوچھ لیا پھر، تو اس کو جو ڈانٹ پڑے گی اس کا مطلب میری وجہ سے پڑی، میں تو مر جاؤں گا. پھر اندازہ ہوا کہ اللہ والے نام نہیں پوچھتے. ڈرتے ڈرتے جا کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا، یہ ایک صاحب ہیں اور کسی بزرگ کے اجازت یافتہ بھی ہیں اور وہ مجھے بہت ضد کر رہے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشر دے رہے ہیں. تو حضرت والا سوچتے رہے، پھر فرمایا کہ بھلے جاؤ، کیونکہ حرام تو نہیں ہے نا، بھلے جاؤ لیکن یہ سمجھو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے. بھلے تم جاؤ لیکن یہ سمجھو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے. میں کمرے سے نکلتے نکلتے رک گیا. اللہ کی عطا، میرا کمال نہیں، شیخ کی توجہ اور برکت، یعنی شیخ کی دعائیں، ان کی نظر کرم، میں واپس پیچھے آ گیا. میں نے کہا حضرت آپ حکم فرما دیں، میں سمجھ نہیں سکتا، میں ہم مہمان لوگ ہیں، اسے بھی ادب نہیں آتا، پھر دین کی سمجھ بھی کہاں سے آ جائے گی. فرمایا جو کہہ دیا کہہ دیا، بس تم سمجھو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے. اگلا اللہ کی ایسی عطا ہے، آج تک یاد کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے. اللہ نے کیا مدد کی. میں نے کہا حضرت والا، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے ادب نہیں آتا، پتہ نہیں اس طرح بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا اختر ہرگز نہیں جاتا. دوسرے کی وجہ سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ اور جب مقتدا جائے گا وہ کس منہ سے دوسروں کو کہے گا کہ بچی کا کھانا سنت ثابت نہیں خلاف سنت ہے؟ بچیوں پر رحم کرو، ان کے ماں باپ پر رحم کرو، کیسے بیان کرے گا؟ لوگ کہیں گے خود تو بیٹھا ہوتا ہے دعوتوں میں، تو بات کا اثر ہی نہیں ہوگا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ الحمدللہ حضرت سے میں عرض کرتا، حضرت آپ حکم فرما دیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کروں گا. پھر حضرت نے کئی موقع پر حکم فرمایا، میں الحمدللہ نہیں گیا، حضرت نے نام بھی نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہاں یہ فرمایا، کاش جس آدمی کا تم ذکر کر رہے ہو کاش یہ مجھ سے پوچھتا. جب بچی کا کھانا تم نہیں کر رہے ہو تو کراکری اور حال پر اتنا پیسہ خرچہ کرنے کا ضرورت کیا ہے؟ اپنے گھر سے رخصتی کرا دو، 20-25 لوگ بھی آ جائیں کافی ہے. حالانکہ ہمارے یہاں تو 10-10, 15-15, 4-4, 5-5, 3 تک لوگ گئے ہیں رخصتی میں، 2 تک گئے ہیں اللہ کے کرم سے رخصتی میں. حتیٰ کہ ہمارے دوست مولانا مفتی انوار الحق صاحب نے اپنے سسر سے کہا کہ آپ دیندار ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو خود پہنچا دیں تو یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اپنی بیٹی خود ہی پہنچا دی جا کر. یہ ہیں عمل والے. تو وہ ماریشس کے مولانا سن بھی رہے ہوں گے ابھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دین کے شعبے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. اور میں نے ایک جگہ 1 سال کا کہہ بھی دیا ہے، میں نے کہا بھائی وہ حق ہے شعبہ، آپ ادھر چلے جائیں، ہمیں لوگوں کی تعداد نہیں بڑھانی. وہ پیچھے پڑ گیا میرے، کہا مجھے بتاؤ شاہراہ اولیاء کیا ہے؟ میں نے کہا شاہراہ اولیاء تو یہی ہے، پہلے ایک بار زندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت شیخ کے پاس لگا لو، نسبت منتقل ہو جائے، رنگ چڑھ جائے، پھر جہاں جاؤ گے بکاؤ مال نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالی. کب اس ٹھیک ہے پھر میں 1 سال یہاں لگا لیتا ہوں پرانے غرفت و سالکین میں. آج اللہ ان سے دین کے کیا کام لے رہے ہیں؟ ایک شعبہ مدرسے کا وہاں بھی جا رہے ہیں، تبلیغ کے شعبے میں بھی ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یوزک کی ہی مجھ کو خلافت میں نے دے دی ہے، اصلاحی معاملات بھی اللہ کے کرم سے ہو رہے ہیں، قرآن پاک کا موقع ملتا ہے قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ پر بھی عمل، یوزک کی ہم پر بھی عمل، ویعلمہم الکتاب والحکمہ پر بھی عمل، اور تبلیغ پر بھی عمل الحمدللہ. ورنہ تو اپنے حالات دیکھیں نا کہ میری آنکھوں اور دل کی حفاظت ہے، اصلاح اخلاق میں جو گناہ لکھے ہیں، بیشتی زیور کے 7ویں حصے میں جو گناہ لکھے ہیں اسے میں بچ رہا ہوں، میرے دل میں وہ کیفیت ہے کہ میں مالدار سے مروب نہ ہوں، میری نظروں کے سامنے چاند اور سورج کی لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے نہیں آتی، حسینوں کے حسن کی دھجیاں بکھرتی ہوئی آتی ہے نظر نہیں آتی، مالداروں کے ڈالر اور پونڈز کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں آتی، میں خاندان سے لوگوں سے مروب ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں، رنگ نہیں چڑھا. ایک آدمی کپڑا لے کر گیا اور جا کر رنگ ساز کو کہا اس کو آپ رنگ دیجئے، کب آؤں؟ کہا 7 دن کے بعد آنا. دوسرے دن پہنچ گیا، میرا کپڑا دیجئے. کہا بھائی آپ کو کہا تھا 7 دن کے بعد رنگ پکا ہوگا. کہا ہمیں کسی کو واسطہ ہی نہیں ہے. وہ لے کر گیا، رنگ چڑھا ہی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے جتنی دے، ایک بار زندگی میں وقت لگا لیں، روحانی ترقی کا آغاز ہوگا، ایک نئی زندگی پائے گا، اور پھر آنا جانا ہوا، خط و کتابت ہوا، کافی ہے. ابھی تازی بات بتا رہا ہوں، جن سے جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کو آدمی براہ راست بول دیتا ہے، چاہے وہ بدگمانی کرے تیل لینے جائے، ہم کیوں حق بات نہ بتائیں؟ لیکن جہاں حق بات بتانے سے غیبتوں کا اور بدتمیزیوں کا خطرہ ہو تو خود بھی کیوں مرے، دوسروں کو بھی کیوں مارے؟ ہماری وجہ سے کوئی غیبت میں کیوں جائے؟ ہماری وجہ سے بہتان ہم پر کیوں لگے خود پر؟ بھائی صاحب نے مجھ سے کہا، ہمارے دوست نے، کہ مجھے آپ مجھے بولنے کی ضرورت کیا تھی ان کو کہ میں وقت لگاؤں گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. 4 دن پہلے پرچہ آیا میرے پاس کہ فلاں مولانا نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی جمعرات اور جمعے کو ضرور آ جاؤں گا. میں حیران ہوا، میں نے کہا چھٹیاں ہو گئی ہیں، یہ کہاں ہے یہ؟ اور لکھا تھا کہ میں نے فلاں مولانا سے مشورہ کر لیا اور انہوں نے جو ہے مجھے اجازت دی اس شعبے میں جانے کی. کوئی پتا نہیں کون سا پڑھنا تھا، کچھ پتا نہیں کیا دورہ وغیرہ 2-3 چیزوں کا تھا. میں نے مولانا کو آسم سو جاؤ، ابھی تو انجن بھی سٹارٹ نہیں ہوا اور آپ ابھی سو رہے ہیں، معاف تو کر دیا لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے نا، یہ پتا نہیں کتنا سوئیں گے، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں تو رات کو یہاں سے جانے کے بعد بابا کے پاس 12:30 بجے تو بابا سے اٹھا ہوں اللہ کی رحمت سے، بابا خوش ہو جائے اللہ خوش ہو جائیں گے، اور آپ لوگ تو 12:30 بجے تک نہیں جاگے ہوں گے، جاگے ہوں گے تو غلطی ہے، میں پکڑ لوں گا کہ آپ جاگے کیوں. بہرحال تو میں نے مولانا کو بلایا، میں نے کہا یہ مشورہ آپ نے دیا ہے، آپ ماشاءاللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت یافتہ ہیں، اتنا عرصہ آپ نے حضرت میر صاحب کے پاس 1.5 سال یا 2 سال آپ نے لگائے اور یہ آپ کا ذوق ہے. علم بلم باورا کے پاس کم نہیں تھا، علم برسسا کے پاس کم عبادت نہیں تھی، علم جو ہے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کم نہیں تھا. شیطان کا ماحول بھی کیسا تھا، اتنا علم تھا، آج کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جزیات اور کلیات زبانی یاد، اتنی عبادت ہزاروں سال کی کس کی ہوگی اتنی عبادت. عاشق نہیں تھا، عشق کا عین نہیں تھا ظالم، تین عین تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت، عارف اور علم، یہ تین عین تھے، چوتھا عشق کا عین نہیں تھا، مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اکڑ آ گئی. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ حضرت مفتی اعظم مفتی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو براہ راست سنایا کہ میرے بابا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بھائی آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں، بیان میں خلل ہو رہا ہے، آپ ادھر آ جاؤں، ادھر چلے جاؤں، شاباش، دیکھنے کی ضرورت نہیں کس کو اٹھایا جا رہا ہے. جو 8-9 سال سے لے کر 18-19 سال تک ان کو دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے، مشکل میں نہ ڈالیں بیان میں کسی کو. اب رات کو جیسے ہوا، اب تفصیل بتا دیں، آدھا گھنٹہ بھی بتاؤں، باقی بچا کیا. تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو سنایا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو، انہوں نے حضرت والا کو سنایا، فرمایا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ شاعر نے جو یہ کہا ہے کہ ناقدروں کو اللہ نہیں ملتے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں پوچھا نہ جائے کہ تمہیں ہم نے شیخ کی نعمت دی تھی، تو نے اصلاحی خط کتنے لکھے، باتیں کتنے مانی، جہاں اصلاح نہیں ہے وہاں دھوڑے ہوئے جا رہے ہیں کہ کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں، کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں. جو وقت جتنا لگائے گا اتنا اس کی چھپی ہوئی عادتیں ظاہر ہو جائیں گی، پکڑتا جائے گا، اصلاح کراتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. کہ حضرت یہ جو شاعر نے کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیا بہترز ست سالہ تاج بیریا، ایک لمحہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو شاعر نے تو یہ زیادہ نہیں کہہ دیا، فرمایا مفتی صاحب، حضرت مجدد نے فرمایا مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے، شاعر کو کہنا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، ہنسنے لگے، فرمایا یہ جو شاعر نے 100 سال کی کہا ہے نا اخلاص والی عبادت، فرمایا جی اللہ والوں کے صحبت اور اصلاح کے بغیر اخلاص آ ہی نہیں سکتا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو بڑے لوگ تھے، زیادہ بات نہیں ہوئی، اب ہم لوگ تو چھوٹوں کے بھی چھوٹے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ نے فضل فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت نہ کریں، نفل عبادت نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، اس کا مطلب یہ کہ ایک لمحہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جب اخلاص عطا فرمائیں گے، عارف اللہ بنائیں گے، عارف باللہ بنائیں گے، تو عارف کی دو رکعت غیر عارف کی 1000 رکعت سے بڑھ کر ہیں. فرمایا یہاں یہ نصیحت ہے کہ شیطان کا کام نہیں بنا اتنی عبادت سے، اس لیے لکھ سالہ تاج بیریا سے بڑھ کر ہے ایک لمحہ بیٹھ جانا، وہاں سے احسانی کیفیت منتقل ہوتی ہے، اور جس کو احسانی کیفیت مل جاتی ہے اس کا ایمان اور اسلام حسین ہو جاتا ہے. فرمایا خدا کے واسطے شیخ کے پاس علم کے اضافے کی نیت سے مت جاؤ، اگر اللہ نے تمہارے شیخ کو، میرے شیخ کو، ہمارے شیخ کو تو الحمدللہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر اللہ نے آپ کے شیخ کو درد دل دیا ہے، اپنے راستے کا غم دیا ہے، تڑپتا ہوا دل دیا ہے، اشکوار آنکھیں دی ہیں، اور اگر احسانی کیفیت کا ایک ذرہ دیا ہے اس کو لینے کے لیے جاؤ. احسانی کیفیت کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مہا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادم آئے، کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے جو مناظر ہیں مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ سے ملنا ہے. فرمایا ارے پوچھتے کیا ہو، جلدی بلاؤں. آئے کہ بیٹھیے کہ حضرت باہر گاڑی کھڑی ہے، میں مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، بحث کرنے کے لیے، ایک سوال آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد آؤں گا، آپ سے جواب چاہیے مجھے. فرمایا وہ کیا سوال ہے؟ کہ حضرت یہ اللہ والے یا ان کے غلاموں کے پاس رہنا، اصلاح کرانا، یزکیہم، یہ تصوف، یہ درد دل، زیادہ صحبت میں رہنا، یہ کیا چیز ہے؟ اب میں چلتا ہوں، تین دن کے بعد آؤں گا، آپ تیاری رکھیے گا. فرمایا مولانا رک جائیے، جواب ابھی لے لیجئے. کہا جی، کہاں بھی لے لیجئے. فرمایا یہ سب ایک ہی چیز کا نام ہے قرآن پاک میں، یزکیہم، یہ صوفی صاحب، یہ تصوف صاحب، یہ طریقت صاحب، یہ درد دل، یہ اصلاح. فرمایا قرآن پاک کا ایک ہی جملہ ہے یزکیہم، اپنی اصلاح کرانا. لیکن وہ لوگوں نے مختلف نام دے دیے، لیکن یہ سب جاتے ہیں وہیں شریعت سنت کے حساب سے، ایسا نہیں کیفیت اس کی. یہ دو چیزیں ہیں، اس کا دو جواب دیتا ہوں. ایک، یہ سب چیز نام ہے انما الاعمال بالنیات، کہ یہ شیخ سے سیکھ لیں کہ میں اس وقت تقریر کیوں کر رہا ہوں، میں تبلیغ میں کیوں جا رہا ہوں، میں جہاد پر کیوں جا رہا ہوں، میں عالم کیوں بن رہا ہوں، میں کس وجہ سے عبادت میں لگا ہوا ہوں، اس کی فکر لگ جائے. نیت یہ، میں مسجد کی اینٹ کیوں رکھ رہا ہوں، میں مدرسے کی اینٹ کیوں رکھ رہا ہوں، میں مدرس کیوں بننا چاہتا ہوں، میں عالم کیوں بن رہا ہوں، پہلے پہلے اس کی اصلاح کرا لیں. اور فرمایا یہ سب چیز نام ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو 100% نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہے نا. ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ 100% یقین، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں اللہ سے دیکھ رہا ہے. وہوا ماکم اینما کنتم، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، یہ دل میں اتر جائے. غصہ صحیح کرایا، تکبر اور جا صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں جاتا ہے، اس کی اصلاح نہیں، اپنے کو صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے سمجھے نا. اے ابو بکر کالی رات کا، یہ تو حضرت شیخ الحدیث نے نہیں فرمایا، اے ابو بکر کالا پتھر، کالی رات، کالی چونڈی، پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتا تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہو جائے گا، جب معلوم ہی نہیں ہے کالی پتھر، کالی رات، کالی چونٹی، تو کیسے اصلاح کرائے گا؟ جب صدیقین کی سروں سے سب سے تکبر آخر میں اور جا جائے گا تو معلوم کہاں ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ جا کا مطلب کیا ہے؟ حب جا کیا ہے؟ بغض کینا کیا ہے؟ زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو میں نے اور باتیں بتا دی نا حضرت والا کی حدیث پاک وغیرہ جو سنی تھی، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ دو جواب دیے کہ ایک نیت صحیح کرنا، اور ایک جو عمل کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں، گویا کہ براہ راست نہیں، گویا شرط ہے، ورنہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ننگی فلم دیکھوں گا، اپنے موبائل کے اندر گند رکھوں گا، ماں باپ کو ستاؤں گا، بیوی کی پٹائی کروں گا، جھوٹ بولوں گا، ماں باپ کا چوری کروں گا پیسہ، دکاندار کو باتوں میں لگا کر 10 سال کا بچہ پرفیوم لے کے بھاگ رہا ہے، دکاندار پریشان، یہ 10 سال کا بچہ اس عمر میں جب یہ کر رہا ہے تو آگے کیا کرے گا؟ دارالعلوم کے مناظر نے کہا حضرت میں تو سوچ کر آیا تھا کہ آپ کو سوال دے کر جاؤں گا، 3 دن کے بعد آؤں گا، آپ مجھے جو جواب دیں گے میں اس کے بارے میں ایک اور سوال کروں گا، پھر آپ جواب دیں گے میں ایک اور سوال کروں گا، میں سوالات پہ کرتا ہی کرتا جاؤں گا، لیکن آپ نے تو میرا دل صاف کر دیا، دل اجلا کر دیا. اب بتاؤ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے مولانا، کہ حضرت مجھے آپ کے پاس وقت لگانا ہے خانقاہ میں. فرمایا ٹھیک ہے، کونو مع صادقین، فرض ہے آپ کا نیک گمان ہے، ہم اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ جتنا نیک گمان ہوگا فائدہ ہوگا، لیکن اشرف علی کی بات یاد رکھیں، اپنے تکبر کی اصلاح کرا لیں. کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے ہی نہیں، آپ ڈاکٹر کے کہہ رہے ہیں کہ میں مریض ہوں ہی نہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ خانقاہ کے باہر جھاڑو لگائیں گے روز کا؟ لگائیں گے حضرت. تیسرے دن حضرت کو پتا چلا کہ صاحب، مولانا صاحب رات کو جھاڑو لگا دیں چاہے کوئی دیکھے نہیں، ہنسنے لگے. فرمایا کرنے دو کام ان کو، 15 دن میں بھی جھاڑو لگانے لگے، مزہ ہی ہو رہی ہے نا. پھر بلا کر فرمایا کہ آپ وضو خانے کے بلغم صاف کریں گے، ہم گاؤں والے ہیں، وہ کائی اور بلغم ہم نے دیکھے ہیں، یا تو ٹائل لگے ہوئے ہیں. کہا حضرت میں بلغم بھی صاف کروں گا اور جھاڑو بھی لگاؤں گا، ذرا آپریشن دیکھنا. فرمایا نہیں، اب آپ جھاڑو نہیں لگائیں گے، آپ کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے کہ آپ جھاڑو لگا رہے ہیں، اب صرف آپ نے بلغم صاف کرنا ہے. تیسرے روز کہا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے اس کی اصلاح کر دیجئے. فرمایا کاش آپ پہلے دن اشرف علی کی بات مان لیتے تو آپ کا تکبر نکل چکا ہوتا. یہ آسان نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ سب ختم ہو گئے. لکھا حضرت کو کہ حضرت آپ کی برکتیں ایسی ہیں آپ کی صحبت میں آگے سب گناہ چھوٹ گئے. فرمایا خبردار گناہ چھوٹتے نہیں دب جاتے ہیں, دھیان نہ کرو پھر ابھر آتے ہیں. گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. اب ہم سمجھ گئے ہم گناہ چھوٹ گئے اب جاؤ دوسری جگہ جاؤ. کبھی شیخ کے پاس وقت لگایا؟ کبھی ایک مہینہ دو مہینہ اللہ نے جیا تو وقت لگایا؟ دل میں خیال ہی نہیں آیا کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے اور درد بھرا دل لینا ہے اور اپنے خاندان اپنے گھر سے رسومات مٹانا ہے, اپنے گاؤں سے محلے سے رسومات مٹانا ہے, سنتوں پر عمل کرنا سکھانا ہے. گھر گھر میں ٹی وی کیبل ننگی فلمیں چل رہی ہیں اور جب خود ہی ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں گے تو کس چیز کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. ان مولانا صاحب کی جو بات ادھوری رہ گئی تھی کہ مجھے لکھا کہ میں نے فلاں خلیفہ سے پوچھ لیا تھا, انہوں نے مجھے اجازت دی تھی جانے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پرچہ تھا کہ میں انشاءاللہ جمعرات کو آؤں گا. اتوار یا پیر کا دن تھا. میں نے جب پرچہ ملا میں نے کہا ارے یہ تو آئی نہیں رہے اتنے دن سے, وہی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ان کا تعلق مضبوط, اس لیے شیخ بھی مجبور ہوتا ہے پھر بولنے پر, بھاگتا ہے تو بھاگ جائے. بھائی سچ بولنا ہے ہمیں, جس کو بھاگنا ہے چھ مہینے کے بعد بھاگے گا آج بھاگ جائے, ہمارا بھی ٹائم برباد نہ ہو آپ کا بھی نہ ہو. کبھی شیخ براہ راست سمجھاتا ہے کبھی مجمع میں سمجھاتا ہے, دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے, نیت اپنی ہوتی ہے. کیا عرض کروں میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سچ بولنا, اگر تم سچ نہیں بولو گے تو خیانت ہو جائے گی, اور اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گی, وہ بدگمانی لے کر جائے گا کہ شیخ کو سب شعبوں سے محبت نہیں ایسے ہی ٹھوک رہے ہیں, تو خدا کے واسطے پھر اس کو بولنا نہیں. کیونکہ میری وجہ سے ایک آدمی کیوں ضائع ہو؟ باقی مجمع میں یا کوئی موقع ہو سچ بول دینا, قسمت ہوگی تو ٹھیک, ورنہ جو چھ سال کے بعد جائے گا اچھا آج چلا جائے, اللہ اس کو اس کی نسبت کا شیخ عطا فرما دے, ہماری تو روز کی دعا ہے. میں نے مفتی صاحب کو بلایا, میں نے کہا یہ آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے, خود تو آپ دو دو برس سے زیادہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور بڑے حضرت کے پاس رہے اور ان کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں. کہا نہیں میں نے تو کوئی مشورہ دیا ہی نہیں, یہ دیکھو کیا لکھا ہے. کہا میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو ساری بات سمجھا کر کہا باقی مشورہ شیخ سے کر لوں, میرے پاس تو آیا ہی نہیں. میں نے ان کو بلوا لیا, آپ علم رکھتے ہو اور اپنی اصلاح کرا کر اب اتنے درجے تک پہنچ گئے کہ جھوٹ بولتے ہو آپ. آپ نے ایک مفتی صاحب کے نام پر جھوٹ بولا کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے وہاں رہو, مجھ سے آپ نے پوچھا تک نہیں. سو دفعہ جس کو غرض ہو وہ جائے وہاں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے, باہر نہ جس سے رند, وہ پھر ادھر کیوں آئے. فرزانہ عقل مند جس کو بننا ہو, فرزانہ جسے بننا ہو جائے کہیں اور, اور دیوانہ جس کو بننا ہو آئے ادھر اور بد چشم و بسر آئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے کہ میرا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے, نماز تک نہیں پڑھتا, تنگ آ گیا ہوں میں اس سے, ذرا سی بات پر غصے میں آگ ہو جاتا ہے, خود مذاق کرے کرے دوسرا کوئی مذاق کرے تو آگ لگ جائے, سنا ہے کہ اللہ والے بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی صحبت میں رکھ لیجئے. فرمایا بھائی نیت صحیح کرو, اللہ والے نہیں بناتے, اللہ بناتے ہیں. شفا دینے والا کون؟ ذریعہ ہے. اولاد دینے والا کون؟ ذریعہ ہے. مشکل کشا کون؟ ذریعہ ہے. رزاق کون؟ ذریعہ ہے. دینے والے اللہ ہیں. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرض کر دیا کنو مع صادقین, سچی صحبتوں کو, جو عمل کے سچے ہوں, بیانات کے صرف سچے مت دیکھو کہ بیان کیسا کرتا ہے, وہ جب پتا چلے گا جب وقت لگاؤ گے, سفر میں آنا جانا رکھو گے. سانپ ہے وہ مچھلی نہیں بن سکتا, پانی میں جائے گا فوراً نکل آئے گا. دائم اندر آپ کار ماہیس مار رہا با ہمارا مار رہا باؤ کجا بار کجا ہمرا یس. اے میرے بھائی مچھلی کا کام ہے پانی میں رہنا, سانپ کب رہ سکتا ہے؟ داڑھی ٹوپی اور بیان کے آڑ میں اگر دل میں خنجر گھسے ہوئے ہیں اور زنا کی بدماشیاں گھسی ہوئی ہیں اور بیان کر کے داڑھی رکھ کر اور اللہ کے قرب کی مچھلی بنا ہوا ہے، سفر کرو گے، زیادہ وقت لگاؤ گے، آنا جانا پابندی سے رکھو گے، اگر سانپ ہوگا یعنی شریعت سنت کے امر عمل نہ کرنے والا ہوگا اچھل کے باہر آ جائے گا، اور اللہ کی قرب کی مچھلی ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ وقت لگا لیں تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہو اور علم حاصل کر رہے ہو، اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے، دھوکہ الگ دیا مجھے، دھوکہ الگ دیا، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، بدبو سے فرشتے دور تک چلے جاتے ہیں، یہ آپ کی اصلاح ہوئی ہے؟ وہاں پر آپ کی جاہ ہے، شہرت ہے کہ یہ اس نے حاصل کر لیا، یہاں مٹنا ہے، مٹنا پسند نہیں آتا، حالانکہ مٹنے کے بعد قیمت لگتی ہے۔ آم کی قلم اوپر رکھی ہو یا گھٹلی، سورج کی شعائیں لگے گی گھٹلی کالی ہو جائے گی، بنیا آئے گا جھاڑو مار کے باہر پھینک دے گا، اور باغ کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مٹی میں تو دفن کروں گا لیکن آپ کا صدقہ جاریہ پتہ نہیں کتنے سو سال تک چلے گا، فی الحال مٹنا ہوگا، ہمیں تو نہیں مٹنا، تو پھر سورج کی شعائیں لو۔ اور مٹ گیا، وجود ختم ہو گیا، چند برسوں کے ساتھ ہزاروں آم چلے آ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے لیکن دھوکہ تو مت دو۔ انہوں نے معافیاں مانگی کہ میں نفس کی غلامی میں آ گیا تھا اور واقعی میں نے اس طرح کیا، اس کی آپ نے اصلاح کرائی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے، اور یہ بھی فکر نہیں تھی کہ جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ اب بھائی صاحب جو ہے وہ دو تین گھنٹے کسی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں دین کی بات الگ مزید، اور رات دن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کہا اتنا فائدہ ہو رہا ہے میں سوچ نہیں سکتا۔ میں نے کہا جو اتنا فائدہ آپ نے نقصان کرایا وہ یوزر کی ہم فرض ہے، کونو ما صادقین فرض ہے، اللہ والا بننا فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں میں ہم گھسے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بد نظری ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دیتی ہے، ایک بد نظری، اور تباہی کا راستہ ہے بد نظری۔ سر اٹھا کر تمہارے آسمان سے زمین پہ میں گر پڑا آسمان سے، کوئی کتنا بڑا خط لکھ دے کہ میں زنا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے نفرت ہو اور محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ دماغ غلط ہے کہ میں بن جاؤں اور پھر اپنے بڑے کے پاس میں جاؤں گا، وہیں بڑے کے پاس جانا ہے تو آپ کا جو بڑا ہے آپ اس کے پاس جا کے اصلاح کراؤ، ہمیں تو آپ خط لکھو گے ہم آپ سے نفرت نہیں کریں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ طریقہ بھی بتا دیں گے، لیکن جب تک جان لڑانے کا ارادہ نہیں ہوگا تب تک کام نہیں بنے گا۔ صرف نام محرم کو دیکھنا نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحفظ فروجہم پر مقدم کیا کل للمؤمنین یغض من ابصارہم، شرمگاہ کی حفاظت کرو اس پہ مقدم کیا ہے نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ نظروں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے شرمگاہ محفوظ نہیں ہوگی۔ زنا مفت کا ہے یا پیسوں سے کیا، لیکن ایمان تو مفت کا نہیں ہے، یہ بات کیوں دل میں نہیں اترتی کہ میں اس حالت میں مر جاتا تو؟ کیوں آئینہ دیکھتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ میری شکل اتنی اچھی ہے اور میں زنا کر رہا ہوں، میں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہوں، یہ شرم کب آئے گی؟ پھر یہاں تک کہ جنہوں نے اصلاح نہیں کرائی وہ سمجھے کہ اب میں نیک بن گیا، فلانی جگہ فلانا حاصل کیا میں نیک بن گیا، مارا گیا، بلکہ اس کا ذہن اتنا پکا ہو جائے گا کہ وہ علماء کو بھی حقیر سمجھے گا، مفتی اعظم کو بھی حقیر سمجھے گا، نعوذ باللہ، بس میں ہی میں ہوں باقی سب ایسے ہی ایسے ہیں۔ اس کی نظر اپنے گناہوں پر نہیں ہوگی کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہوں، اس پر نظر نہیں ہوگی، کیونکہ بد نظری ہو گئی، لعنت آ گئی۔ حضرت مفتی عبدالرب سکھری صاحب رحمت برکاتہم کی تحریر ہے، البلاغ میں چھپی ہے، میں اس کو پڑھ کر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سمجھدار ہو گئے اور بد نظری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے موبائل کی ذلتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ گناہ بار بار کرنے سے، جیسے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑا صاف ہے ایک دفعہ سچی توبہ کر لیں، داغ لگے گا مٹانے کی فکر ہوگی، موٹر میکینک کا کپڑا آپ اس پر گریس والے ہاتھ لگا دیں وہ ناراض نہیں ہوگا، سارے ہی کپڑے کالے ہیں، آٹوگراف دے دیا کالے مارکر سے کچھ بھی نہیں کہے گا، ہنستا رہے گا، لیکن اس کا یہ کپڑا جو ہے دھلنے جب جاؤ گا تو دھلے گا نہیں، موٹر میکینک کہے گا تیزاب سے اس کو آپ دھوئیں تب جا کر یہ چیز ہٹے گی، تیزاب سے دھوئیں، حضرت والا فرماتے تھے ابھی موقع ہے ہم توبہ کر لیں, یہ میلے کپڑے ہیں نا, ڈرائی کلیننگ کرایا ہو گیا صحیح. فرمایا کپڑے میلے ہو گئے روح کے, توبہ کر لیں کپڑا اجلا ہو جائے گا. اگر ہم نے توبہ نہیں کی, سننا ذرا جملہ, نیند سے کام نہیں چلے گا. ابھی تو مجھے نام یاد نہیں ہوئے کیونکہ آپ آئے ہی رات کو ہیں, اس لیے اتنا بتا دوں گا. اب اگر دیکھا تو کہہ دوں گا مولانا ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کے شاگرد, بس اتنا کہہ دوں گا تاکہ دوسرے نہیں سمجھے میں کس کو کہہ رہا ہوں. سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ میں سو رہا تھا, میری طرف اشارہ ہے. جس کا نام نہیں یاد, جیسے ہمارے دوست ہیں تاجکستان کے ہیں, مولانا ہیں, جب میں وہ سوتے ہیں نام یاد نہیں ہے, مگر تاجکستان میں اس وقت تو آپ نہیں ہیں نا, تو ہنستے ہوئے جاگ جاتے ہیں. وہ تو سونا نہیں, سونا تو پھر ایک ساتھ قبر میں, جو آج فجر میں بھی شاید عرض کیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جان لڑا کر گناہ چھوڑنے ہیں. سنیے, پیارے شیخ نے فرمایا کہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, دل پر کالک لگتی جا رہی ہے. اگر ہم نے اپنی توبہ نہیں کی تو پھر خدا نخواستہ دوزخ کے تیزاب سے نہ دھونا پڑے. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو. آج ابھی اسی وقت توبہ, کل کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ شب برات میں توبہ کریں گے. مر گئے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا کل کسی کا انتقال نہیں ہوا, آج کسی کا انتقال نہیں ہوا, ہمارا نہیں ہوگا انتقال. ہماری گارنٹی ہے رمضان تک رہیں گے اور 100 سال اور زندہ رہیں گے, کسی کی گارنٹی نہیں ہے. بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے, کسی وقت بھی ڈپارچر کا اناؤنس ہو سکتا ہے. اس وقت پھر لاسٹ اناؤنسمنٹ ہے, کوئی رک نہیں سکتا وہاں پر. پھر وہ حالات جو بھی ہو ہمارا اس سے واسطہ نہیں, لیکن جب آسمان سے حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اس وقت یہ نہیں فرماتے کہ تم بیان پورا کر لو, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, پھر ہم تمہاری روح قبض کریں گے, تم نیک کام کر رہے ہو. نہ 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 نہ, میرا بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے عصر کی نماز میں چوتھی رکعت میں. حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک منٹ تو لگے گا ابھی سلام پھیرنے میں, نہیں, وہ لے گئے آسمان پر. جب میں گیا دبئی بھائی جان کا سن کر, تو ہندو آ رہے ہیں تعزیت کے لیے, اور سنو ہندو کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھائی اللہ کا گھر میں گیا, اللہ کو تمہارا بھائی پسند آ گیا, اس کو باہر آنے ہی نہیں دیا. ایک ہندو کہہ رہا ہے تم سب مسلمان لوگ جو ہے نا, تم سب کا یہ تمنا ہے کہ مسجد میں انتقال ہو. اب کیا وہ کہتا ہے ہم تمہارا کس بات میں تمہارا بھائی کا تعزیت کریں. پھر میں ان کو حدیث پاک بھی سنائی, وہ آتے تھے, میں الحمدللہ دین کی بات سنانا تھا اللہ کے کرم سے. میں نے انہیں سنایا کہ ہماری کتاب ہے حدیث پاک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جو جس سال میں مرے گا قیامت تک اس سال میں رہے گا. توبہ نہیں کی اور مر گئے, فلمیں دیکھتے ہوئے خدا نخواستہ مر گئے, زنا میں مر گئے. زنا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں مر گیا پھر, اور اس وقت آپ کہہ دے کہ میرا جان دینے کا ارادہ ہو چکا ہے, میں زنا نہیں کروں گا. اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا عذاب کی اتنی وعیدیں ہیں, لیکن دل میں جب اتریں گی, جب ارادہ ہوگا نا, جب ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں حرام مزہ چند منٹ کا لے کر اللہ کا عذاب خرید لوں, تو پھر ظاہری بات ہے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. چلو پہلے سمجھ میں نہیں آیا, شیخ سے تعلق ہوا, توبہ کی, اب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ جیسے آنکھ کا, ایمان کا, ماں باپ کا, ہر نعمت کا سوال ہوگا, تو حضرت والا فرما دیتے یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں شیخ دیا سچا, شریعت کی سنت کی اتباع کرنے والا, تم نے کیا قدر کی؟ اے اللہ میں نے ہدیہ دیا, میں چاکلیٹ لے گیا, یہ قدر ہے؟ اللہ والے بھوکے ہیں تمہارے ہدیے کے؟ قدر یہ کہ شیخ کی تعلیمات جو قرآن پاک حدیث پاک کی ہے کتنی عمل کی, ماں باپ سے کیا رویہ رہا, بیوی بچوں سے کیا رویہ رہا, شیخ نے کیا سکھایا, تم نے کیا کیا. حضرت مولانا مفتی عبدالرب سکھروی صاحب دامت برکاتہم البلاغ میں ایک عنوان چل رہا ہے چند بڑے گناہ, ہر مہینے ایک بڑے گناہ کی تفصیل ہوتی ہے قرآن پاک حدیث پاک سے. یہ رجب 1439 کا ہے, فوٹو سٹیٹ میرے پاس. زنا کرنے کا گناہ, زنا کرنا, پہلے سن لیجئے دوبارہ حضرت والا کا معاملہ, کہ اتنے بڑے گناہ اور اتنی عذاب کی وعیدیں, اس سے بچانے کے لیے اللہ نے نامحرم کو دیکھنا حرام فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا فرمایا اور بدعا دی ان کو جو نامحرم بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے دیکھنے والے پر. سفید داڑیاں ہو گئیں, چاہے ٹیلی ویژن ہو, چاہے کیبل ہو, چاہے فیس بک, چاہے یوٹیوب, چاہے واٹس اپ, چاہے فنی ویڈیوز, چاہے گانے, چاہے فلمیں, چاہے ہولڈنگ, چاہے بولڈنگ, چاہے بابی, چاہے سالی, چاہے مومانی, چاہے چچی, چاہے ماموزاد, تایازاد, خالازاد, حرام ہے دیکھنا ان کو, گناہ کبیرہ ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے, آنکھوں کا زنا ہے. پہلی سیڑھی پر اتنی وعیدیں ہیں, اس لیے تم آگے نہ بڑھیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, جو اللہ نے حدود فرما دی اس کے نزدیک بھی مت جاؤ. ایئرپورٹ پہ ہم جب جاتے ہیں اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو پہنچانے یا لینے, وہ جو حدود بنی ہوئی ہے اس سے آگے جاتے ہیں. جو پیسنجر جا رہا ہے ڈپارچر لاؤنج میں, سامنے سیڑھیاں کھلی ہوئی ہے رن وے پر جانے کے لیے, ذرا جا کر تو دیکھو, ذرا پتا چل جائے گا. بیٹھا ہے جہاز میں, کاکپٹ کی طرف جانے کی کوشش تو کرے. ارے اس کو تو چھوڑو, فرسٹ کلاس میں کوئی دوست بیٹھا اسے ملنے تو جائے ذرا. یہ ساری حدود سمجھ میں آتی ہیں, بارڈر کی حدود بھی سمجھ میں آتی ہیں, اللہ کی حدود سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا, ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے پاس نہ پھٹکو. فرمایا کہ زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. فرمایا کہ چنانچہ جن کی عزت پر حملہ ہوتا ہے وہ اپنے جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر زنا کرنے والے کو قتل کر دیتے ہیں, اور اس طرح عدل بدلے کی آگ نسل در نسل چلتی ہے, جس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے, اس کا اکثر و بیشتر سبب عورت یا مال ہے. حضرت مفتی عبد الرب سکروی صاحب دامت برکاتہ فرما رہے ہیں. نیز اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا صحیح نسب محفوظ نہیں رہتا, جیسے یورپ وغیرہ پہ ہے. قرآن پاک کی آیت بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل اور 32 نمبر آیت, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا, اور زنا کے پاس نہ پھٹکو, وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے. یقین کرنا, میرے پاس ایسے بھی واقعات ہیں. پہلے تو جن نوجوان خود بتایا, 15 سال کی عمر زنا میں مبتلا اسکول کے اندر, 15 سال کے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے اس چیز کی. پوچھو ذرا نامحرم کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے, اور پوچھو اپنے بیٹیوں کو وہاں پڑھانے کا کیا حکم ہے. پچھلے سے پچھلے جمعرات دو بوڑھے آئے جمعے کو, کہا تم نے جو بیان میں کہا تھا, انہوں نے تو آپ کہا, کہ تم نے جو بیان میں کہا تھا کہ میرے پاس فتویٰ ہے کہ اسکول میں کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کی فتویٰ ہے, 11 شرطیں ہیں اور 3 پر بڑی مشکل سے عمل ہوتا ہے, ہم وہ فتویٰ لینے آئے ہیں, لے لیجیے. اب آپ یقین کرو گے کہ بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے کہ مجھے لڑکیوں والے اسکول میں داخل کراؤ, باپ سے لڑ رہا ہے مجھے بے حیا کوچنگ سینٹر میں پڑھاؤ تاکہ رات کو 11 بجے تک کم کمینے پن کرتے رہیں اور ہماری بیٹیاں 11-12 بجے گھر آتی رہیں اور گونگوں کی طرح خاموش بیٹھے رہیں, جیسے اللہ ہماری گردن نہیں پکڑیں گے کہ بیٹی تم پر بوجھ تھی کیا. اس طرح اس گناہ کی سزا بھی دوسرے گناہوں کی سزا سے زیادہ شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. جناب حدیث شریف نمبر 1, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے لوگوں زنا سے بچو, کیونکہ اس میں 6 برائیاں ہیں جن سے 3 کا تعلق دنیا سے, 3 کا تعلق آخرت سے ہے. اس لیے بدنظری حرام ہے. ہم کہتے ہیں ہماری داڑھی ہے, ہمیں کیا ہے, بھابھی کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے. حرج جب ہوگا, جب پتا چلے گا حرج کیا ہے. سب سے پہلا حرج یہ کہ اللہ کا قانون توڑ رہے ہو. دنیا کی 3 برائیاں یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے, نمبر 2 تنگ دستی پیدا ہوتی ہے, نمبر 3 عمر گھٹ جاتی ہے, اور آخرت کی 3 برائیاں یہ ہے, نمبر 1 اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے, نمبر 2 زانی کا حساب کتاب بہت برا ہوتا ہے, نمبر 3 جہنم میں لمبی مدت رہنے کا سبب ہے. 11 صفحات ہیں یہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, جس وقت کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا, جس وقت کوئی چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اور جس وقت قاتل قتل کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس طرح سے اس سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا اس طرح، اور اپنے انگلیوں کو انگلیوں میں درمیان ڈال کر پھر نکالا، اس طرح نکل جاتا ہے ایمان۔ اور یہ فرمایا کہ اگر توبہ کر لے تو اس طرح اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک گئی ہے، سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے چار شرطوں کے ساتھ، بار بار بتاتا رہتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نوجوانان قریش، زنا مت کرو، یاد رکھو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آٹھ آٹھ سال کے بچے، سات سات سال کے بچے آپس میں گندی مذاقیں کر رہے ہیں، آپس میں سات راتوں کو سو رہے ہیں، میرا کزن ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں گندی، کارٹون گندے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو گیم گندی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے دل میں گندی مذاق کرنے کا دائیا پیدا نہیں ہوگا؟ جب وہ اپنے بڑوں کو ناچتے ہوئے دیکھیں گے، عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھیں گے، تو ان کے دل میں مستیاں کرنے کا دل نہیں چاہے گا؟ حدیث نمبر پانچ، عجیب و غریب، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کے چہرے آگ کے شولوں میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ حدیث نمبر چھ، اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، سور اور کتے والا کام کرنا اس سے بڑے عذاب ہیں، جس میں ایک ہی عذاب بتانے کے لیے کافی ہے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتن من سجیل، جو سور اور کتے والا کام کرتا ہے، یہ فلمیں دیکھ کر وغیرہ جب دماغ خراب ہوگا تو یہی تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبختوں اور جہنمیوں کی زمین کو اٹھایا، ایک ایک لاکھ کی چھ بستیاں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان تک لے گئے، وہاں سے پھینک دی زمین۔ بتاؤ بھائی، آپ بھی کچھ جواب دو کہ وہ لوگ زندہ بچے ہوں گے؟ بچے ہوں گے زندہ؟ نہیں، اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور ایک آیت ہے کہ پتھروں پر ان بدماشوں کا نام بھی لکھا تھا۔ اور اس کام کے کرنے والے کو اللہ فرماتے ہیں التی کانت تعمل الخبائف، یہ خبیث کام کرتے تھے۔ یہ آج بے حیائی کھلم کھلا ہو رہی ہے، اس کو نہیں روکتے، اے صاحب وہاں بیان میں جاتے ہیں بڑا کھل کر بیان کرتے ہیں، یہ شرمگاہ کی حفاظت کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے؟ یہ مولوی بتا رہا ہے کیا؟ جاؤ پھر آسمان پر کہ یا اللہ آپ نے کھل کر سمجھایا، حیض اور نفاس کے احکامات قرآن پاک میں کھل کر سمجھایا۔ عرب کی بچیاں نہیں پڑھتی، آٹھ سال کی، نو سال کی، ان کو پتا نہیں ہے کیا بیان ہو رہا ہے؟ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، پہلے اپنے گھروں سے کیبلیں نکالو، پہلے وی سی آر ٹیلی ویژن نکالو، فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر، اور پھر پابندی لگاؤ واٹس اپ پر، پہلے گھر میں شرعی پردہ کرو۔ ہمیشہ قرآن پاک حدیث پاک پر ان جملوں پر وہی اعتراض کرتا ہے، یا تو کنویں کا مینڈک ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کنویں کے باہر کیا ہو رہا ہے، یا خود مبتلا ہے۔ ہمیں اس کے بڑے تجربے ہیں، کسی شہروں میں، چند ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے تجربے ہوتے ہیں، گردن ٹیڑی کر کے بات کرنے آتے ہیں، داڑھی منڈا کے حرام کام کر رہے ہیں، ٹکنا چھپا ہوا حرام کام کر رہے ہیں۔ میں تو پہلا سوال کرتا ہوں، اپنا موبائل تو مجھے ذرا دینا، ذرا دیکھتا ہوں کون مجھے موبائل اپنا دیتا ہے اور کتنا پرسنٹیج دیتے ہیں۔ بچے نے کوڈ لگا دیا ہے، لاؤ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب بہادر انجینئر صاحب، ابھی کوڈ کھول دیں گے، کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا سوال کہ جماعت کی پابندی ہے، تیسرا سوال شرعی پردہ ہے، ناچ گانے سے بچتے ہیں شادیوں کے اندر، بڑے آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بیان نہ کریں تو کیا بیان کریں؟ پھر ہمارے پاس روزانہ اتنے ای میل آتے ہیں، ہمیں پتا ہے کیا حالات ہیں، میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے، کیونکہ عادت ہے بیٹیوں کو گھر سے نکلنے کی، اس لیے شک بھی نہیں پڑ رہا بیٹی کہاں جا رہی ہے، پڑوس میں جا رہی ہیں، سہیلیوں کے پاس ناچ گانے میں جا رہی ہیں، خود ابا اجازت دے رہا ہے ویلنٹائن ڈے کی، نیو ایئر ڈے کی، اور فنکشن کی، اور بے حیائی کی، جاؤ بیٹا گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، جاؤ، بیس لڑکے جا رہے ہیں، بیس لڑکیاں کوہمری جا رہی ہیں، جاؤ۔ ابھی ہمارے دوست ہیں وہ کوہمری پر اس طرف گئے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، ابھی فون آیا بیان سے پہلے کہ وہاں پر چیک پوسٹ پہ رینجرس والوں نے روکا ہوا تھا، ہمیں بھی روکا، اور اندر ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ سنے ذرا غور سے بات، یہ کوئی خبر نہیں بتا رہا، وہ میرے دوست کی بات بتا رہا ہوں کہ رینجرز والے خوب ڈانٹ رہے تھے لڑکا اور لڑکی کا، بے غیرتوں تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کہ گھر سے تمہارے ماں باپ میں غیرت نہیں ہے؟ کہ تم دونوں کو اکیلے بھیجا ہوا ہے اتنا دور. ہمارے دوستوں نے دوست نے کتابیں جا کر دی, ہمارے حضرت کا یہی مضمون ہوتا ہے زیادہ, انہوں نے کتاب پڑھی, اس لڑکے لڑکی کو کتاب دی کہ بغیر تو اس کو پڑھو کتاب کو, پھر اس کو کہا کہ اپنے بیوی کو کہو تھوڑا آرام کرے, ہمیں یہ باتیں بتاؤ تمہارے شیخ کی کیا باتیں, اور باتیں سنی رونے لگے کہ کاش یہ مضمون جگہ جگہ پھیلایا جائے. کالج یونیورسٹیوں میں شراب اور زنا اور ڈرگس تو سکھائے جاتے ہیں, وہاں کہاں یہ مضمون سکھایا جاتا ہے زنا سے بچنے کا, اور جہاں سکھایا جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, دو جبڑوں کے بیچ میں زبان, دو ٹانگوں کے بیچ میں شرم کا, تم ان دونوں کی مجھے ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کھل کر سمجھایا نہیں سمجھایا, بچے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں روکتے, بچے ناچ گانا چڈیاں پہن رہے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے, اور بہو بیٹیاں ریسلنگ ننگا پن دیکھ رہی ہیں ان کو نہیں روکتے. اتنا سخت کیا لکھا ہوا ہے کہ چہرے آگ کے شولوں میں بھرے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں, ذرا غور سے سننا, جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا انہوں نے یقیناً اللہ تعالی کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا. اور یہ حدیث پاک جو سناؤں گا نا تو آپ کہیں گے یہ تو ہماری آج کی بات ہو رہی ہے, یہ تو 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ تو آج کی بات ہے, یہ 1400 برس پہلے یہ اسباب کہاں تھے؟ سنیں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, ایسی حدیث بیان کروں گا جو تم سے میرے بعد کوئی شخص بیان نہیں کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے کہ آپ فرما رہے تھے قیامت قائم نہ ہوگی, قیامت کی نشان یہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی, جیسے اس وقت ہے, کتنے علماء شہید ہو چکے اور کتنے اللہ کے پاس چلے گئے, علم اٹھ رہا ہے, جہالت پھیل رہی ہے, میڈیا کی غلامی ہے, جو میڈیا کہہ دے سچ, اریانی فحاشی بے حیائی, ہاں ہاں آپ صحیح ہو آپ صحیح ہو, جہالت پھیلتی جا رہی ہے. آج اگر کوئی احتیاط کرے شرعی پردہ کرے, بیٹی ہو تو مار کھاتی ہے, بیٹا ہو تو ڈنڈے کھاتا ہے, اور اسی کا دوسرا بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے جوا کر کے, گیمبلنگ کر کے, ناچ گانا کر کے آ رہا ہے, لیکن وہ ڈالر اور پاؤنڈ دے رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا, اور جو بیٹا اور بیٹی نیک ان کو مارا جاتا ہے کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے. سنیے یہ حدیث پاک 1400 برس پہلے کی ہے, آگے سنیے, اور شراب پی جائے گی اور زنا کی کثرت ہوگی, آگے بھی سنیے گا, مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد نگراں ہوگا, 50 مردوں پر. فرمایا کہ ساتوں آسمان, بہت غور سے سننے کی بات ہے, میں بوڑھوں پر احتیاط کا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان 10 دفعہ کر چکا ہوں اپنی نیت سے کہ بوڑھوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اس بیوی کے ساتھ اتنے برس گزار چکے ہیں, طاقت نہ بھی ہو تجربہ ہے, ان سے بھی اگر زنا نہ بھی ہو سکے کمینہ پن تو کر لیں گے, لیکن آپ حدیث پاک سنے کیا ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں, اور بدکاری کرنے والوں کی زنا اور بدفعلی کرنے والوں کی شرم گاہوں سے نکلنے والی بدبو جہنم کو بھی اذیت میں مبتلا کر دے گی. سنیں کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو, اہل جہنم کو اذیت پہنچائے گی بدکاری کرنے والوں کی شرمگاہ سے ایسی بدبو اٹھے گی. آج تو ہمیں جو بدماشیاں کرنا ہے کر لیں, لیکن کل کا دن کیا ہے جبکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں زنا عام نہ ہو جائے, جب تک خیر سے رہے گی, جب اس میں زنا عام ہو جائے گا تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیر لے. اور پھر اس کے بچنے کے طریقے لکھے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کے, وہ بیان ہوتے ہی رہتے ہیں, آج موقع ہوگا تو پھر بات بھی کر لوں گا, لیکن آج شب مغفرت شب برات کی کچھ بات کرنی ہے وہ پھر عرض کر لیتا ہوں. اس سے پہلے جلدی سے مونچھوں کے بارے میں عرض کر لوں کہ ایک صحابی حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رونے پر مجبور کیا ہے؟ آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے مونچھوں کے بال پست کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے جنت میں ملاقات کرو؟ جو کہتے ہیں مونچھوں پر بھی کیوں بیان کرتے ہو، سنو، مونچھے پست، یہ کنارہ اگر چھپ گیا نا عورتوں کا آخری کنارہ، مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک اور خلاف سنت، آگے بھی سننا ذرا، یہ تو ایک حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ایک جماعت لی اور فرمایا کہ یہ جنت کے لوگ ہیں اور جنت کے لیے ہے یہ سیدھے ہاتھ کی مٹھی، اور بائیں ہاتھ کی جماعت دوزخ کے لیے ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. یہ کہہ کر ابو عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتا، جن کے لیے قرآن پاک کا اعلان ہو رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کتنا ڈرتے تھے، میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں، یعنی سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں یا دوزخ والی مٹھی میں. یہ عمل ہے. آج ہم چار بیان کر لیتے ہیں، داڑھی آ گئی، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں. آگے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ تم اپنی مونچھوں کو پست ہلکی کرتے رہنا اور اسی پر قائم رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر یا جنت میں مجھ سے تم ملاقات کرو. تو گویا آپ کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی بشارت دی گئی، کیونکہ آپ نے ساری زندگی مونچھوں کو پست رکھا ہے. جگہ دینا یہاں سے، ماشاء اللہ، سب دعا کر رہے تھے کہ بابا آ جائیں انشاءاللہ تعالی، ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ. آپ سمجھیں کہ مونچھوں کو پست کرنے کے بارے میں کیا آ رہا ہے. آج بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم روب مار رہے ہیں، مونچھوں میں عزت ہے، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، جناب سنت نہیں ہے تو کچھ نہیں. آگے سننا، بڑی خطرناک بات آ رہی ہے. اس حدیث میں اس طرح اشارہ ہے کہ مونچھیں ہلکی کرانا سنت موقع ہے، غیر موقع نہیں. یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ مزار حق جدید، مشکات شریف کی حدیث پاک کی شرح، جلد نمبر 1، صفحہ 175. اور اس پر عمل پر قائم رہنا اور ہمیشہ اس کو کرتے رہنا جنت میں داخلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر سایہ ہونے کا ذریعہ ہے. مونچھ دینے کے لیے تیار نہیں، جان کیا دیں گے، اللہ معاف فرمائے ہم لوگ. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس ایک سنت کو ترک کرنے سے، یعنی مونچھیں پست اور ہلکی نہ کرانے سے، ایسی عظیم سعادت اور اتنی بڑی فلاح ہاتھ سے جاتی ہے. چے جائے کہ سنت کو ہمیشہ ترک کر رہا ہے، ہر وقت بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، کنارہ یہ چھپا ہوا ہے، ہر وقت اس کے بارے میں آگے حدیث پاک دوسری سناؤں گا، تین چار جو کہتے ہیں مونچھوں میں کیا ہے. ہمارے پاس یہاں خانقاہ میں تین تین مشینیں ہیں اور کتنی دفعہ لوگ اٹھ کر جا کر کہ نماز ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے مونچھوں کا کنارہ صحیح کرائیں گے. کیا ہم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں؟ اب سنیے آگے. اس لیے ترک سنت پر اصرار، الحاد، بے دینی اور زندقہ، ظاہر اسلام باطنن کفر تک پہنچا دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. آگے سنیے، مونچھے کٹوانا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب فیصلہ کر لیں آپ کہ کس کو دکھانے کے لیے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، کنارہ چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک اور معاملہ، فرمایا کہ جو شخص اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2، صفحہ 565. آپ فیصلہ کر، ہم میں سے نہیں، باقی بچا کیا کہ ہم میں سے نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مونچھیں کاٹتے تھے کہ کھال کی جلد نظر آنے لگتی تھی، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام بھی لکھا ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2، صفحہ 474. اب اور آگے آ جائیں، آپ صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی مونچھیں ترشواؤ، کیونکہ بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تو ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں کراہت کی وجہ سے. اور آخر میں فتویٰ ہے، اس فتوے کے آخر میں لکھا ہے کہ مونچھیں اتنی بڑھانا کہ ہونٹوں کا کنارہ چھپ جائے مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک اور خلاف سنت ہے. علماء سے پوچھ لیں خلاف سنت کا کیا معاملہ ہے. بڑی بڑی مونچھیں لے کر، داڑھی منڈا کر کسرا کے سفیر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمائے، ویلکما، ہلاکت اور برابر بربادی ہو تمہارے لیے، من امرکما، کس نے کہا کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ؟ ان بدبختوں نے کہا امرنا ربنا کسرا، ہمارے رب کسرا نے کہا کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ. اب غور سے سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب، فرمایا ولیکن امرنی ربی اوفر اللہ و آف الشوارب، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ مونچھیں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ اور جو جس قوم کی نقل کرے گا حدیث پا کے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ کس سے کہانی کی باتیں؟ مجھے ایک مٹھی کا کہاں سے ثابت ہوا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اصحاب کن نجوم بے ائی مقتدئی تم اہتدئی تم، میرے صحابہ میں ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور آپ کا کیا ایمان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹتا تھا؟ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سامنے سے ایک مٹھی مائنس ٹھڈی، یہ نہیں کہ یہاں سے پکڑ کر مٹھی کر لیں، اور ایک مٹھی داڑھی دائیں سے ایک مٹھی داڑھی بائیں سے. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا داڑھی منڈانا حرام ہے. اور مونچھیں بڑھا رہے ہیں داڑھی کٹا رہے ہیں، کس کی نقل کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ یہود و نصارہ کا طریقہ کام آئے گا؟ خود فیصلہ کر لیں، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. شب برات سر پر ہے، شب مغفرت، رمضان شریف اور شب مغفرت کا بھی پتہ نہیں ملے نہ ملے، آج کم از کم ارادہ تو کر لیں کہ ہم جان دے دیں گے، آج کے بعد داڑھی کٹا کر حرام کام نہیں کریں گے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی داڑھی رکھیں گے اور داڑھی کو گٹر لائن میں نہیں ڈالیں گے. جو شب برات ہے یہ شب مغفرت ہے. حدیث پاک ہے کہ بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں، جو سب سے زیادہ بکریاں، جتنے بال ہیں بنی کلب کی بکریوں پر اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی. لیکن ایک حدیث پاک اس حق میں لکھا ہے، لیکن سات قسم کے لوگوں کی اس رات میں بھی وہ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ بچائے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، تو ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. نمبر ایک، شرک کرنے والا، اس رات میں قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جا کے قبروں سے نعوذ باللہ مانگا جاتا ہے، یا ویسے بھی جائے، شرک کرنا، کینہ، دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، انتقام کی آگ میں جلنا، ایک ہے وسوسہ، گناہ نہیں ملے گا. ایک یہ کہ عمل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے جانا، انتقام لینا، معاف کر دیں آج ہی، بولنے سے نہیں ہوگا کہ جو میری غلطی بھی ہو معاف کر دیں، جو چرایا ہے وہ بھی تو بتاؤ کہ آپ کے گھر سے یہ چرایا تھا، اپنے ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں، ماں باپ عید کے دن گھر نہیں آ سکتے، بھائی بہن چاچا ماما پھپھی خالہ نہیں آ سکتی، دوست آ سکتے ہیں، یہ تفصیل پھر الگ، رمضان کے بارے میں الگ ہے. نمبر تین، قطع رحمی کرنے والا، بس میری بیٹی کو طلاق دو ہمیں نہیں چاہیے. ارے اللہ کے بندے، پوچھ تو صحیح علماء سے کہ کس موقع پر طلاق مانگی جاتی ہے، گناہ کتنا بڑا ہے. عورت اگر خلا مانگے، طلاق مانگے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. آج خوش ہوتے ہیں خاندان کو توڑ کر، قطع رحمی کر کے خوش ہیں، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جو ہم کہتے ہیں بھائی رحم کرو، یہ رحم عرش اعظم کا پایا پکڑ کر روئے گا، اے اللہ آپ کا نام رحمان ہے، میں رحمان سے نکلا ہوں، جنہوں نے مجھ پر رحم کیا، جنہوں نے مجھ سے جوڑا آپ ان سے جوڑیے، جنہوں نے مجھ سے توڑا آپ ان سے توڑیے. جو معافی مانگے کوئی معاف نہ کرے، حدیث پاک ہے، اس کو اوزے کوثر پر نہیں آنے دوں گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، آج کتنے خاندان لڑے ہوئے ہیں آپس میں، جھکنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ میں بیان کرتا ہوں، میں مالدار ہوں، میں بڑی پوسٹ کا ہوں، میں کیوں جھکوں؟ وہاں پتا چلے گا کیوں جھک کر جاتے تو کیا انعام ملتا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس میں کئی بیانات ہیں کہ جھکنے میں کیا معاملہ، قطع رحمی والے کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ جس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تکنا چھپانا ہم مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں، قیامت کے دن یہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ احرام ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے. یہود و نصارہ کی بات مان کر چڈیاں پہن لی، سوئمنگ کاسٹیوم پہن لیے، تھری کوارٹر پہن لیے، وہاں شرم نہیں آئی، ہم کو شرم آ رہی ہے، مسجد میں آتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں. یہ صرف مسجد کا حکم نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک الگ ہے، ما اسفل من الکعبے نے من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹکنا چھپانا حرام ہے. اور یہ شریعت کا احسان ہے کہ اس نے موزے کی اجازت دے دی، ورنہ سردیوں میں ہمارے پیر پھٹے ہوئے ہوتے، چمڑے کے موزے بھی نہیں پہن سکتے تھے. والدین کا نافرمان، اس کی تشریح کل مرکزی بیان میں ہو چکا کہ والدین کی جائز باتوں میں اطاعت فرض ہے، اور اگر والدین گناہ کا، شرک کا، بدعت کا حکم دیں تو اس کی اطاعت نہیں، لیکن اس حالت میں والدین سے بدتمیزی کرنا، اونچی آواز کرنا، منہ بگاڑنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے، باپ بیچارے کو سمجھ نہیں، وہ ڈانٹ رہا ہے، ابا آپ کو کیا معلوم کہ حرام ہے، ہماری پکڑ ہو جائے گی، بس مسکراتے ہوئے، ابا آپ کو میں بتا دوں گا، ابا ابا اس طرح کر کے خدمت بڑھا دے، لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں۔ اس ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے والدین کے پیر پکڑ کر معافیاں مانگ لیں، والدہ سے معافی مانگ لیں۔ اور احادیث مبارک الگ ہے، ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس پر انتقام کی آگ نہ لگ جائے، توبہ کرنے والا معاف ہے، یہ نہیں کہ اللہ میری توبہ نہیں، ماں باپ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ نمبر 6، شرابی، شراب پر بہت بڑا بیان ہوا ہے، کتاب چھپنے والی ہے، وہ پتا چلے گا کتنا بڑا گناہ ہے، جو خوش ہو رہے ہیں، جامع فرت نوش کر کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب کتنا ہے وہ بھی پتا کر لینا کہ شراب پینے کا عذاب کتنا ہے۔ شراب کشید کرنا، لیبلنگ کرنا، سپلائی کرنا، بیچنا، خریدنا، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مدد کر لینا، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ اور صاحب بڑی پوسٹ پر کانٹریکٹ ملے گا، ان کو شراب بڑی پسند ہے، ہم ان کو شراب پہنچائیں گے، ہم نہیں پیئیں گے، معلوم کرو عذاب کیا ہے۔ نمبر 7، قاتل، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کا اور ذکر ہے، رشوت لینے والا، جادو کرنے والا، فال نکال کر غیب کی خبریں بتانے والا، اور عاملوں کے پاس جاؤ، اللہ جیسے پیارے رب اور طاقتور کو چھوڑ کر عاملوں کے پاس بیٹھے ہوئے، کس کا کام اب تک بنا ہے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، ذرا کے پیسے لاکھوں روپے لٹا کر لوگ یہاں آتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حال بتانے والا، گانے اور تبلہ سارنگی بجانے والا، گانا بےمانی نفاق کو حدیث پا کے ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو، گانا مٹانے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بچہ بچہ گانا زندہ کر رہا ہے، کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، کانوں میں وہ لگایا ہوا ہے اور ناچ رہے ہیں داڑھی کے ساتھ حاجی صاحب جا کر، اس پر کہاں سے بھی بیان کر سکتا ہوں باقی چند منٹوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو اٹھے، آہستہ سے کواڑ کھولے، آہستہ سے بند کیا، جنت البقیع تشریف لے گئے، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے، 100,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے لیکن اکیلے تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کھلی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور تلاش کیا جنت البقیع میں ملے، فرمایا کہ عائشہ، مختصر بتاؤں گا، بہت بڑی رات ہے یہ، مغفرت کی رات ہے یہ، بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، پھر یہ 7 لوگ، پھر دوسری کتاب میں 5 لوگ کا بھی ذکر ہے یہ، یہاں پر قبرستان جانا، تو چل تو چل تو چل، پورا خاندان جا رہا ہے، عورتوں کا جانا جائز ہے قبرستان میں، وہاں پر قوالیاں ہو رہی ہیں، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور اگربتیاں لگائی گئی ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے یا مستیوں کی جگہ ہے؟ یہ عبرت ہوگی ہم لوگوں کو، پھر کھڑے ہو کر کھا پی کر جانور کی طرح شہر کے یہ جناب وہ بتیاں دیکھ کر اور فائر ورکس دیکھ کر، اور اس کے بعد 4 بجے آئے سو گئے، نماز ہی نہیں پڑی فجر کی۔ اگر کوئی تھکا ہوا، اگر کوئی مجبور، اگر کوئی بیمار، اگر کوئی زوف والا عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت سے، یا بیمار ہے گھر میں نماز پڑھ لے وقت پر، اور فجر کی نماز پڑھ لے، شرعی عذر کی بات نہیں کر رہا، کوئی بیمار یا کسی کا نیند کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے نیند کی دوائی کا کہا ہے ورنہ ڈپریشن آگے نہ بڑھ جائے، جو فجر کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے، نیت عبادت کی، ساری رات اس کی عبادت گنی جائے گی۔ حضرت امام مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکات نے کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، فرمایا کہ خدا کے واسطے گناہ کرنے سے بہتر ہے سو جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، تمہارا نام عبادت گزار میں لکھا جائے گا۔ اب قبرستان میں جانے کو منع فرماتے ہیں علماء، کیونکہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، اللہ کے نافرمان کی تعداد بڑھائی، جاؤ دیکھو، فون کرنا آج رات میں مدینہ شریف میں، وہ آج شب برات جا کے فون کر کے پوچھنا، جنت البقیع میں دیے جل رہے ہیں، پھول پھینکے جا رہے ہیں، اگربتیاں ہو رہی ہیں، عورتیں گھسی ہوئی ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، پوچھو جا کر وہاں، چراغا ہوا ہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں، جو ہمارے کو چیز پسند آ جائے وہ دین ہے. من چاہی زندگی نہیں ہے, رب چاہی زندگی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے. ارے ہماری مسجد میں چراغا نہیں ہوتا, شکر کرو ہماری مسجدیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کر رہی ہیں. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 20 چراغ کے پیسے نہیں تھے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 40 چراغ کے پیسے نہیں تھے, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 چراغ کے پیسے نہیں تھے, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 10000 چراغ کے پیسے نہیں تھے. لیکن انہوں نے چراغ جلائے, سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چراغ جلائے, اپنے خون کے چراغ جلائے جو جلتے رہیں گے قیامت تک, بجھائے نہیں جا سکتے. وہ انہوں نے سنتوں کو ہم تک پہنچایا, دین کو ہم تک پہنچایا اپنی جانیں دے کر. ان کا عمل کیا کہیں گے پھر آپ, ان سے بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا. لیکن کیا شیطان چمک دمک میں لگا لیتا ہے, ہم صرف رمضان ہی بن جاتے ہیں, صرف شب براتی بن جاتے ہیں, باقی دنوں میں دین نہیں ہے. اور پھر رات کو عبادت کی, دوسرے دن پھر فلم چل رہی ہے, پھر کیبل چل رہی ہے, پھر گانے چل رہے ہیں, پھر بے پردگی ہو رہی ہے. اس دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں, اور جو نہیں رکھا اسے حقیر سمجھنا گناہ ہے. نہ رکھیں نہ رکھیں, مرضی ہے, رکھ سکتے ہیں. قبرستان جانے کا شوق ہے, قریب میں مسجد میں مغرب نماز پڑھی, سنت پڑھی, نفل بھی نہ پڑھو کوئی بات نہیں, جلدی چلے جاؤ وہاں, جا کر دیکھو کہ شرک نہیں ہو رہا, بدعت نہیں ہو رہی, کوئی قوالیاں نہیں ہو رہی, شریک ہو جاؤ جا کر. اکیلے جمع مت کرو برادری کو, خاندان کو. اب وہاں دیکھا طوفان ہو رہا ہے, قوالیاں شروع ہو چکی ہیں, واپس پھر فجر میں چلے جاؤ. اگر وہاں بھی یہی مصیبت ہے واپس چلے جاؤ, جا کر فجر کے بعد دیکھ بھی لینا, جس قبرستان میں چراغ جلتے ہیں نا وہ ڈبے میں جمع کر رہے ہوں گے تیل, اور پھر 6 مہینے پراٹھے بنتے ہیں, اس کے 2.5 فٹ توند بھی باہر نکل آتی ہے. پوچھو کہ آپ جس کے لیے قبر کے لیے آئے ہو یہ جنتی ہے یا کیا ہے؟ بھائی کیا بولتا ہے, جنتی ہے. تو جنت کی خوشبو زیادہ ہے یا اگربتی اور پھولوں کی خوشبو زیادہ؟ جنت کی روشنی زیادہ یا چراغوں کی روشنی زیادہ؟ کبھی تدفین کے لیے جانا ہوتا ہے, میں پھول نہیں ڈلوانے دیتا کہ بھائی یہ پھول کیا کریں گے, یہ اسراف کر رہے ہوں. جانے والے نے وصیت کیوں نہیں کی کہ یہ سب خرافات نہیں کرنا, مفتی صاحب سے پوچھ کر لکھنا چاہیے کہ تدفین میں جلدی کرنا, میرے میت کو شہر شہر نہیں گھمانا, میرے ستر کا خیال کرنا, تیجا 21واں 40واں برسی کچھ نہیں کرنا, یہ وصیت کرنا چاہیے. پوچھو علماء سے کہ حدیث پاک کیا ہے وصیت کے بارے میں. وصیت ہوتی نہیں ہے, جس کو جو رگڑا نہیں دینا ہے رگڑا دیتا رہتا ہے, سب اس وقت مفتی صاحب بن جاتے ہیں. اور شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں, کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں, کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں, کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے میں اس کو عافیت دوں. اور ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ میاں پکارتے ہیں اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اس رات میں جو گناہ ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, قبرستان جانا کو ضروری سمجھنا, آج جا سکتے ہیں کوئی منع ہے آج کیا کوئی, دور دراز کے قبرستان جانا, اجتماعی طور پر جانا یہ خرافات ہیں, میلہ اور چراغا کرنا آتش بازی, جو آتش بازی کے لیے اپنے بچوں کو پیسے دے گا ان کی پکڑ کا خطرہ ہے. جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, زخمی ہونا الگ بات ہے, لیکن یہ آتش پرستوں کی نقل ہے یہ. اور جب پٹاخے کی بدبو آئے گی گلیوں میں تو بدبو کی وجہ سے فرشتے چلے جائیں گے. پھر حلوے کی رسم نکال دی شیطان نے, حلوے کو جاری کرا دیا اور حلوہ ٹھسوا دیا, گھر گھر حلوہ جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے دانت توڑے تھے. وہ واقعہ تو شوال کا ہے, آپ ایڈوانس میں جو ہے وہ شعبان میں حلوہ کھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ان کے 32 دانت ٹوٹے ہیں تو پھر ان کی والدہ نے حلوہ دیا ہے, ہمارے دانت تو سب سلامت ہیں. ہم پہلے ایک ایک کر کے 32 دانت توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, پھر اماں حلوہ کھلا دے تو کوئی بات نہیں. باہر گندک کے دھماکے, گندک کی بدبو, اور اندر گھر کے اندر حلوہ ٹھوس لیا, اب ہوا کھل رہی ہے تڑا تڑ, وہاں اس ہوا کی بدبو. حضرت فرماتے تھے کھایا حلوہ پیٹ میں مچا بلوا اور رہ گیا اللہ کا جلوہ. یہ رات حلوے بلوے کھانے کی نہیں ہے, پیار سے آدمی کہہ دے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ, اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں حلوے کو بنانا. اور ہم لوگ بھی ایسے ڈیڑھیے ہوشیار ہیں, پرسوں ایک صاحب کا ای میل آیا کہ ہمارے یہاں حلوہ نہیں پکتا, کھیر پکتی ہے. حافظ ڈاکٹر شفقت کھیر پکتی ہے تو کیا کھیر کی اجازت ہو جائے گی؟ بات تو وہی ہے شیرنی, کھیر پکتی ہے. کل کہو گے انڈے پکتے ہیں تو بات جو ہے اصول کی بات ہے, شریعت کا راستہ سنت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. بازاروں میں گھومنا, رسم حلوہ, مساجد میں اجتماع کو فرض سمجھنا, حالانکہ نفلی عبادت گھر میں کی جائے تاکہ دوسروں کو توفیق ہو. بیان ہو رہا ہے آگے, کوئی منع نہیں ہے, انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی بیان ہوگا عشاء کے بعد, کوئی منع نہیں ہے. لیکن دو نفل یہ پڑھنا, دو نفل یہ پڑھنا, جس طرح ہم حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں ان سے کہیں حدیث پاک کا حوالہ تو دیں, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تو بتائیں, دیکھتا ہوں کہاں سے لاتے ہیں. تو یہ چالو مال ہے, یہ اللہ کے شریعت میں اضافہ کرنا ہوا. اور پھر ڈانٹنا بچوں کو, گھر والوں کو ڈانٹنا, نفل پڑھو. نفل کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ نفل کے لیے سختی, سارا سال تو سختی نہیں کی, یہاں سختی کر رہے ہیں. رمضان شریف میں گھر کی عورتوں کو مسجد میں لے جا رہے ہیں تراویوں کے لیے, گراؤنڈوں میں لے جا رہے ہیں بے پردہ, کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. ارے بھائی, 11 مہینے اور 20 دن تو آپ نے گھر سے, گھر کی عورتیں نہیں نکلی فرض کے لیے. اور جس زمانے میں اجازت تھی, مفتی نعیم صاحب نے ہمیں پرسوں بتا رہے تھے کہ اندھیرے میں آنا اور خوشبو لگا کر نہ آنا, میلی کچیلی آنا, آخر میں عورتوں کو آنا اور سب سے پہلے نکلنا, یہ تو بے پردہ آ رہی ہیں, اور سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا. کینیڈا سے فون آتا تھا, ابھی بھی آتا ہے, کہ عورتیں مسجدوں میں گھس رہی ہیں جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی آخری صف میں, پرفیوم لگائے ہوئے, جس کو اریا بے حیائی. ابھی کچھ ماہ پہلے آیا کہ اب عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہیں. اللہ کے حکم کی توڑنا, عورتوں کا حکم نہیں ہے مسجد میں آنے کا. جب ان کا گھر ان کے لیے مسجد ہے, جنت ہے, تو پھر یہ بے پردہ گھمانا, نوکریاں کرانا, ایجوکیشن میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا, گناہ کبیرہ کرنا, اللہ کو ناراض کرنا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم پر سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. غسل کرنا مستحب ہے, اس لیے غسل کریں تو منع نہیں. اس مبارک راتوں میں گناہوں میں غرق ہونا, حق تعالیٰ کی رحمتوں کا مقابلہ کرنا, کھلی نافرمانی اور کبیرہ گناہ اور فسق اور فجور کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مستحق رحمت ہونے کی بجائے کہیں قہر عذاب کے مورد نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. یہ حضرت اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ کی داستان سنانی تھی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو کیا انعام ملا, لیکن کیونکہ واقعہ طویل ہے تو انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ تعالی جمعے کو اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. اور رمضان شریف کس لیے ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک بہت ہی خاص بات عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی قدردان بہت خوش ہو جائیں گے. یہاں مسجد اختر میں پیر کے دن عشاء کے بعد یہاں پر مسابقہ علمیہ یہ ہوگا, قیامت کی نشانیاں, قرب قیامت کی نشانیاں, اس کے بارے میں جو ہمارے دوست مفتی بن رہے ہیں اور جو مفتی صاحبان ہیں اور جو مفتی صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, وہاں مفتی عبد الرب سکھروی صاحب کے جو شاگرد ہیں, وہاں مفتی نعیم صاحب جو ہمارے رئیس ہیں دار الافتاء کے, وہ خود موجود ہوں گے اور سوالات وغیرہ وہ کر کے اور پھر قیامت کی نشانیاں بتائیں گے. اور ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے کہ زیادہ تر نشانیاں آ چکی ہے اور ہم توبہ نہیں کر رہے, اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے, گناہ میں جری ہو کر. جیسے ابھی سنایا تھا کہ زنا والی حدیث میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں, وہ سب سامنے ہیں ہمارے, لیکن ہم نیک نہیں بنتے. گھر کو نیک بنانے کی فکر نہیں, اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر نہیں. جب تک گناہ نہ کرے چین نہیں آتا, جب تک گانا نہ سنے چین نہیں آتا, جب تک گندی فلمیں نہ دیکھے چین نہیں آتا. اب تو ہماری بہو بیٹیاں جو گھروں میں ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے اسمارٹ فون اٹھا کر دے دیے ہیں کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کرتی رہو. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے, ہمیں انفرادی اور اجتماعی اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے, جو پرچے ہیں جنہوں نے پرچے نہیں دیے اور جو بھی پیغام بھیجا نہیں ملا جن سے ہم نے وعدہ کیا, اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اور اللہ ہمیں شب برات کا انتظار ہم کریں گے لیکن توبہ ابھی کریں گے, آج اسی وقت. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو. اللہ تعالیٰ مجرم سب کو, ہر مسلمان کو معاف فرما کے اپنا بنا لیں. پھر بتا دیتا ہوں, پیر کے دن انشاءاللہ تعالی مغرب عشاء کے بعد, اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہے, سن بلوچ سوسائٹی میں B38 میں بیت اقبال میں خواتین کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ تعالی.